واثبتا فؤاد انبيائه واوليائه بقصص الانبياء والمرسلين واكمل ايمان المسلمين والمؤمنين بولايه علي امير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: أيها الناس، اعلموا أني فاطمة وأبي محمد أقول عودا وبدوة، ولا أقول ما أقول غلطا ولا شططا. صلوات على محمد وعلى محمد. میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ مجلس اردو میں ہے، بچے بہت زیادہ ہیں تو سب سمجھ لیں گے اردو انشاءاللہ. میں نے جناب سیدہ سلام علیہ کے خطبے کے جملوں کا انتخاب کیا، اور کچھ آپ ہی کے مومنین نے مولانا کے ذریعے بات پہنچائے کہ خطبہ سننا چاہتے ہیں. مولانا نے مجھے خود اجمال نقوی صاحب نے کہا، اور کہا کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ خطبے سے متعلق ہو گفتگو. آخری دن میں، کیونکہ خطبے کا نام ہی خطبہ فدکیہ ہے، The sermon delivered in the Masjid of the Holy Prophet by Hazrat Zahra Salam Alaiha on the topic of Fadak. یہ میرا ٹاپک رہے گا، اس خطبے ہی کو پیش کروں گا، اور آخر میں جو فدق سے متعلق بی بی کا پورا مناظرہ ہے یا ڈیبیٹ ہے، اس کو آخری مجلس میں پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی. کل امید ہے کہ کل میرا بہتر ہوگا. تو میں خطبے سے متعلق ابتدائی، بلکہ میں نے تو بیچ کے جملوں کو لیا ہے، ابتدائی جملوں کو بھی سن لیجئے کہ جناب سیدہ سلام علیہ الہا، جب ان کو پتا چلا کہ باغ فدق چھین لیا گیا ہے، تو آپ نے ایک مہلت دی، 3 دن کا نوٹس دیا کہ باغ فدق واپس کر دیا جائے، نہیں تو میں خود اپنا مطالبہ، اپنا کیس جو ہے وہ فائٹ کروں گی، اور میں آؤں گی اپنا کیس پورا کا پورا پریزنٹ کروں گی. مقدمہ ہے، اور اس کے بعد جناب سیدہ نے آنے کے بعد خطبہ شروع کیا، اور جملوں کو اس طرح سے ادا کیا کہ جب تشریف لائیں تو بی بی نے جو برقع لے رکھا تھا، اس برقعے کے اوپر بی بی نے پیغمبر کا امامہ اپنے سر پہ رکھا تھا. کھولنے کے بعد پیغمبر ہی کی رضا کو اپنے کاندھوں پہ رکھا، سر پہ رکھا، اور پیغمبر کا عصا لے رکھا تھا جب مسجد میں تشریف لائیں. جب تشریف لائیں تو لوگ کہتے ہیں بی بیاں جو ساتھ میں تھیں اکثر آپ کے خاندان کی تھیں، یعنی فرسٹ کزنس تو نہیں تھی بی بی کی، لیکن بی بی کے خاندان کی خواتین ہیں، کچھ کنیزیں ہیں اور کچھ خواتین ہیں خاندان کی، جیسے جناب جعفر طیار کی بیوہ ہیں اور خواتین ہیں، تو وہ سب کی سب بی بیاں ساتھ میں تھیں. وہ کہتی ہیں کہ جب بی بی چلیں پیغمبر کا امامہ سر پہ رکھ کے رضا، تو لگتا تھا خود پیغمبر تشریف لا رہا ہے، جیسے پیغمبر چلتے تھے اسی انداز سے بی بی کا چلنے کا انداز تھا، اور جناب سیدہ جیسے رسول خدا بہت اپنے آپ کو سمیٹ کے چلتے تھے، اپنی ابا کو سمیٹ کے چلتے تھے، کاندھوں کو جھکا کے، سر کو جھکا کے چلتے تھے، اور جب چلتے تھے تو محسوس ہوتا تھا جیسے ایک نور کا ٹکڑا چل رہا ہے. تو علماء نے لکھا کہ جناب سیدہ جب تشریف لا رہی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ رسول خدا آ رہے ہیں، جیسے ایک نور مجسم ہیں، خود رسول خدا آ رہے ہیں، کہ جناب سیدہ کے چلنے کا انداز، پاؤں جیسے پیغمبر اٹھاتے تھے ویسے ہی آرام آرام سے پاؤں زمین پہ رکھنا، اسی طرح سے سر جھکا رکھا ہے بی بی نے، اپنے بابا کی رضا کو پکڑ رکھا ہے، برقعے کے اوپر برقع لے رکھا ہے. جب چل رہی ہیں تو بی بی تشریف لائیں، جب آئیں تو ایک مرتبہ آنے کے بعد بی بی نے خطبہ شروع کیا، الحمدللہ علامہ انعمہ ولہ الشکر علامہ الحمہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے جو نعمتیں ہم آل محمد کو دی ہیں کسی کو نہیں دی، ولہ الشکر علامہ الحمہ، اس خدا کا شکر کہ اس نے ہم پہ وحی کو نازل کیا. بی بی کی ابتدا جو خطبے کی ہے. اب یہاں ہم سے متعلق کچھ جملے کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی الحمد کہا جائے تو کہا جاتا ہے یہ شکر کی علامت ہے، انسان کسی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتا، شکر ادا کرتے ہوئے انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ. اور روایت میں ہے کہ جو بھی نعمتوں پہ اللہ کا شکر بجا لائے اور کہے الحمدللہ تو اس کے لیے ہر نماز پڑھنے والا دعا کرتا ہے. نہیں پہنچا پایا ہوں، اور سے سنیے گا، معصوم کے الفاظ ہیں، جو بھی نماز پڑھنے والا ہے وہ ہر حمد کرنے والے کے لیے دعا کرتا. کہا مولا کہاں دعا کرتے ہیں، کہاں پہ؟ کہا جب نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا جب رکوع کرتے ہیں تو رکوع سے اٹھتے کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ. تھوڑی سی توجہ کریں گے، جملوں کا ضائع نہ ہونے دیں، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، آپ تھوڑا ساتھ دیجئے گا کہ سمع اللہ لمن حمدہ، کہ جو بھی اللہ کی حمد بجا لاتا ہے پروردگارہ ان کی دعا کو سن لے. سمع اللہ ہو، اللہ سن لے، سمع اللہ سن لے ان کی دعا کو جو اللہ کی حمد بجا لاتے ہیں. تو جو جو حمد کرتا ہے اس کے لیے ہر نماز پڑھنے والا دعا کرتا ہے. ہر رکوع کے بعد جب بھی آپ کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ تو جو جو حمد کر رہا ہے آپ نے اسے دعا دی ہے. اپنی ہی دعاؤں میں خود ہی شامل ہو جائیے، کم از کم ہر نعمت پہ الحمد تو پڑھیے. پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں. اللہ کو شکوا پسند نہیں لیکن اسے حمد بہت پسند ہے. ہر حالت میں الحمدللہ کہنا چاہیے، کبھی شکوا نہیں کرنا چاہیے. جو بھی الحمدللہ کہتا ہے وہ اللہ کی اس تمام کی تمام نعمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے. تو اب یہاں جناب سیدہ شروع کرتی ہیں اپنے خطبے کو، تو شروع الحمد سے کرتی ہیں، الحمدللہ علامہ انم، اس اللہ نے جو نعمتیں ہم آل محمد کو دی ہیں. کیا کیا نعمتیں دی ہیں عزیزان گرامی؟ جو کسی کو اللہ نے نعمت نہیں دی وہ بھی آل محمد کو. کہا سب سے بڑی نعمت کا نام ولایت ہے، وہ آل محمد کے پاس ہے. کہا سب سے بڑی نعمت ولایت ہے. اگر کوئی دلیل آپ سے پوچھ لے کہ بھی آپ کے مولانا نے کہہ دیا ہے کہ سب سے بڑی نعمت ولایت ہے، اس پہ دلیل کیا ہے کہ ولایت نعمت ہے؟ توجہ سے سنیے گا، کیا دلیل ہے کہ بھئی اولاً کہ ولایت نعمت ہے؟ دو آیتیں قرآن سے پیش کروں گا، اگر سننا چاہیں گے تو دو آیات قرآن کریم سے پیش کر رہا ہوں کہ ولایت نعمت ہے، پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. خطبہ بی بی سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں آج، جو بی بی سے منسوب ہے خطبہ پوری دنیا کے اندر. تو پہلے تو کہ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے اعلان کیا غدیر میں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، یعنی جناب امیر کی ولایت کا اعلان کیا. جیسے ہی اعلان ولایت ہو گیا تو فوراً آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور نعمتوں کو ان کے اتمام پہ پہنچا دیا. نعمتیں اپنے اتمام پہ پہنچ گئیں، نعمتیں ایک ایک کر کے آتی رہیں. اللہ کہہ رہا اتممت علیکم نعمتی، چھوٹی چھوٹی نعمتیں آتی رہیں، آج سب سے بڑی نعمت بھی آ گئی ہے. نعمتیں اتمام پہ پہنچ گئیں. جب ولایت کا اعلان ہوا تو اللہ نے کہا اتممت علیکم نعمتی، آج میں نے ساری نعمتیں اتمام تک پہنچا دی. نعمتیں تمام ہوتی ہیں ولایت پہ، اس کا مطلب ہے ولایت نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے. اولاً کہ ولایت نعمت ہے اور ولایت سب سے بڑی نعمت ہے. یہ ایک آیت ہے کہ جہاں پہ اعلان غدیر کے بعد اللہ نے کہا واتممت علیکم نعمتی، اور دوسری سورہ تکاثر. اب میں یہاں پہ ایک اور پیش کر رہا ہوں کیونکہ ہم کوثر کے ماننے والے ہیں، اگر ہو مت وہاں. کوثر میں اور تکاثر میں فرق ہے، دونوں کثیر سے ہیں، کثرت سے ہیں، کثرت سے کوثر بھی ہے تکاثر بھی ہے. تکاثر والوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے الحاکم التکاثر، کہ تکاثر یعنی کثرت سے دنیا کو جمع کرنا، مال دولت جمع کرنا، جمع کرنا، کمانے میں جمع کرنے میں بڑا فرق ہے بھائی، دولت کمانا اور ہے جمع کرنا اور ہے. یہاں پہ لگے الہاکم التکاثر، ہلاکت ہے ان کے لیے جو تکاثر کرتے ہیں، جو دنیا جمع کریں جوڑتے چلے جائیں ان کے لیے ہلاکت ہے، اور کوثر والوں کے لیے انا اعطینا کل کوثر. اللهم صل محمد و آل. پیچھے اب جگہ نہیں ہے، اگر تھوڑی زحمت کر کے آگے تشریف لے آئیں گے تھوڑا تھوڑا آگے بھی ہو جائیں گے، اور اوپر جگہ ہے اگر چاہیں تو بے شک تشریف لا سکتے ہیں، اور تھوڑا تھوڑا زحمت کریں گے آگے تشریف لے آئیں گے. بر محمد و آل. بچے بے شک آ جائیں، چاہیں تو بچے آ جائیں. اللهم صل علی محمد و آل. چاہیں تو بڑے بھی آ سکتے ہیں، بہرحال جگہ ہے، جتنا ہو سکے تھوڑا تھوڑا زحمت کریں گے آگے آگے آ جائیں گے، تاکہ جو اللهم صل محمد و آل محمد. توجہ ہے ذہن گرامی، سن رہے ہیں نا حضرات میرے ساتھ ہیں. تو میں نے تکاثر کو بھی اس طرح اشارتاً پیش کر دیا ہے، تکاثر ہلاکت ہے. توجہ سارے مجمع کی توجہ ہو، میں جانتا ہوں کہ مجمع آگے بڑھ رہا ہے لیکن تھوڑی سی توجہ کرتے چلے جائیے گا. تکاثر والوں کے لیے ہلاکت ہے اور کوثر والوں کے لیے نجات ہے. انا اعطینا کل کوثر، میں ایک اور جملے میں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. اذان گرامی، بہت سے افراد شہد پہنچ گئے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دیا دنیا کی کثرت نے. مجھے نہیں معلوم کس کس نے کہا میں ہلاک ہو جاتا. توجہ ہے اذان گرامی، تو اب جو پہنچ گئے ہیں وہ پہنچ گئے ہیں. تو بہت سے افراد کہتے رہے کہ میں ہلاک ہو جاتا اگر علی نہ ہوتے. تو اذان گرامی، اب یہ الہاکم التکاثر ہے، لیکن اس کے اندر ایک آیت ہے لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے ضرور ضرور سوال کیا جائے گا. لتسألن، اللہ نے نہیں کہا کہ تسألون، تم سے سوال کیا جائے گا. لام تاکید نون تاکید، دو تاکیدیں ہیں، دو تاکیدوں کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے ضرور ضرور اس دن ضرور ضرور سوال کیا جائے گا. عن النعیم، سب سے بڑی نعمت کا، سب سے بڑی نعمت کا ضرور ضرور اس دن یعنی قیامت کے دن ضرور ضرور سوال کیا جائے گا. چھٹے امام سے پوچھا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. کہ مولا یہ کس چیز کا ضرور ضرور اللہ سوال کرے گا. اللہ دو تاکیدوں کے ساتھ، ٹو ایمفسس اللہ نے یہاں پہ بیان کی، اس کے بعد اللہ دو تاکیدوں کے بعد کہتا ہے ضرور ضرور سوال کیا جائے گا. کیا سوال کرے گا خدا؟ تو مولا نے فوراً سوال کرنے والے سے سوال کیا، لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولا جانتے ہیں میرے الفاظ تاریخ میں منتقل ہو جائیں گے، اس زمانے کے لوگوں کی بات کا سوال کر کے میری روایت میں ان کا نظریہ بھی چلا جائے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کیا لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کیا سوال کرے گا؟ کہ مولا ہمارے زمانے کے سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کھانے پینے کا حساب کتاب لے گا، کھانے پینے کا ضرور سوال کرے گا. مولا نے کہا کہ بھئی اگر کوئی سخی آدمی گھر پہ دعوت دے اور کھانا کھلانے کے بعد دروازے پہ کھڑا ہو جائے اور کہ بتاؤ کتنا کھایا، میرے گھر میں کتنا کھایا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کتنا کھایا کتنا پیا. کہا مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سخی آدمی گھر پہ دعوت دے کے حساب کتاب لینے لگے. کہا مولا پھر آپ سخی کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو کھلا کے حساب مانگے وہ سخی نہیں ہوتا. کہا اللہ وہ ہے جو سخاوت عطا کرتا ہے، وہ دنیا کو سخی بناتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں کھلانے پھلانے کے بعد مانگے حساب، بتاؤ کتنا کھا کے آئے ہو، بتاؤ کتنا پی کے آئے ہو. کہا پھر مولا اللہ کیا حساب کتاب مانگے گا؟ کہا کہ ہماری آل محمد کی ولایت کا ضرور ضرور سوال کرے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بہت بڑے ایک ایران کے محلے میں اخلاق مشہور تھے، آیت اللہ کوہستانی کے نام سے. وہ کہتے تھے خدا یہ تو انہیں علی داشت ان ہم قسمت ما شیان کر. کہا اللہ کے پاس بس ایک علی تھا، اس نے وہ بھی اپنے شیعوں کو عطا کر دیا. اذان گرامی، اب یہ جو ولایت امیر المؤمنین ہے، روز قیامت اس کا ضرور ضرور سوال ہوگا، جو مانتے ہیں ان سے بھی، جو نہیں مانتے ان سے بھی. جو مانتے ہیں آیا صرف مانا تھا یا دوسروں تک پہنچایا بھی تھا؟ جملہ تو میں کہہ گیا ہوں، مجھے پتا تھا اس پہ داد نہیں ملے گی. اذان گرامی، ولایت ماننا کافی نہیں ہے، دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے. ऐसा ना हो कि आप लोग कहें कि अरे हम कनाडा में रहने के आदि हैं, बहुत खुली जमीन है, अकेले अकेले रहेंगे, जन्नत में भी अकेले जाएंगे। मैं उसे शिया ही नहीं मानता जो अकेला जन्नत में चला जाए। अबे कम से कम 8-10 अफराद को साथ तो लेके जाइए। शिया उसे कहा जाता है जो कम से कम 8-10 अफराद को साथ लेके जन्नत में जाता है। तो जाने की रामी ये सारा इंतजाम है कि शियों से भी सवाल होगा, विलायत को सिर्फ अपने पास रखा था या औरों तक पहुंचाया था, औरों से सवाल होगा कि मैंने इतनी विलायत उज्मा तुम्हें अता की, माना भी था या नहीं। अब जनाब सैयदा फरमा रही हैं कि तमाम की तमाम तारीफ उस खुदा की जिसने वो नेमतें हमें अता की हैं जो किसी को अता नहीं की हैं। जाने की रामी मुझे बात को आगे बढ़ाना था तो यहां पर जनाब सैयदा का चलेंगे ना मेरे साथ, अभी पूरा खुतबा एक एक जुमले की तशरीह के लिए मुझे 2-3 अशरे चाहिए, कम से कम 20-30 कम से कम मजालिस चाहिए कि एक एक जुमले के एक लफ्ज़ पे बोलूं, लेकिन मैं फिर कुल्लियात पे बोलूंगा, वैसे एक एक लफ्ज़ की तशरीह के लिए बहुत ज्यादा वक्त चाहिए, दरकार है। तो चलते रहिएगा साथ साथ, तो मैं पेश करता रहूंगा। तो यहां जनाब खातून जन्नत बड़े ही अल्फाज के चुनाव के अंदर बीबी ने जो इंतखाब किया कि हर इमाम मासूम ने अपने बच्चों को ताकीद की कि नस्लों को यह खुतबा हिफ्ज करवाना, यह हमारी जद्दा का खुतबा है, बच्चों को यह खुतबा हिफ्ज करवाना। यह हिफ्ज करवाने की ताकीद क्यों है, 15-20 सफ़े हैं, लेकिन ताकि नंबर एक बीबी ने जो अजमत बयान की है वो भी पहुंच जाए, और दूसरे कम से कम बीबी के अल्फाज के हिफ्ज करने की जो बरकत इंसान के कल्ब पे होगी वो बरकत भी उन बच्चों को नसीब हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अलामा अनामा वलहु शुक्र अलामा अलहमा, उसने हम पे इल्हाम किया, हम पे वही नाजिल की। आज खुद तशय्यों में बहुत से अफराद कहते हैं नहीं ये सिर्फ वही का सिलसिला खत्म हो गया, रसूल खुदा के बाद उसके बाद जनाब जिब्राइल कभी नहीं आएंगे। भाई नई वही का यानी कुरान के बाद किसी नई किताब का सिलसिला मुनक़ते हुआ, मैंने परेशान कर दिया मजमे को, यानी नया कुरान नहीं आएगा, नई किताब नहीं आएगी, नई शरीयत नहीं आएगी। ये नहीं है कि मासूमीन का खुदा से राबता मुनक़ते हो जाएगा। अगर राबता मुनक़ते होना होता तो अल्लाह सुबहान व तआला पहले ही कह देता। ये सूरह इन्ना अंज़लना में आयत ना आती, तनज़्ज़ुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, हर अमर को लेके मलाइका और रूहुल अमीन हर शब कदर में नाजिल होते रहेंगे। ये नहीं कहा कि नाजिल हुए थे, भाई यहां के लोगों को इनकी जबान में सिखा दूं, भाई पास्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तनज़्ज़ुल मलाइका तो है, पास्ट टेंस नहीं है, माजी का सीगा नहीं है कि एक मर्तबा मलाइका और रूहुल अमीन नाजिल हुए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यानी जब भी शबे कदर आती है तो मलाइका और रूहुल अमीन नाजिल होते हैं, पैंबर के जमाने में उन पर नाजिल होते थे, तो आज कोई पैंबर जैसा है ना, आज भी आते हैं। मोहम्मद तवज्जो है जाने के नामे वलहु शुक्र अलामा अलहमा, तमाम के तमाम शुक्र और तारीफें उस खुदा के लिए जिसने हम आले मोहम्मद पे इल्हाम किया, वही नाजिल किए। जाने के नामे यूं तो बगैर वही के भी उनका राबता है, बगैर वही के भी राबता है अल्लाह से, लेकिन एक राबता उस वही के जरिए है। ऐज़ाने गिरामी ये अल्लाह सुबहाना व ताला का राबता है आले मोहम्मद से। जब अंबिया अलैहिस्सलाम पे फरिश्ते आ रहे हैं तो कैसे इनकार किया जा सकता है कि आले मोहम्मद पे फरिश्ते आए हैं। जनाब मरियम पे अगर फरिश्ता आए कि मुसलसल फरिश्ते आते रहे, कुरान की आयात है, मैं एक यहां पर रोक के बहस को पेश करूंगा कि जनाब मरियम पे कुरान की सूरह मरियम को उठा के देख लीजिए और सूरह तहा में और सूरों के अंदर है आयात हैं कि जनाब मरियम पे अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा कि भाई इन्ना नुबशर को बेगुलाम, हम आपको एक बशारत दे रहे हैं कि अल्लाह आपको एक बेटा इनायत करेगा। तो जनाब मरियम ने फौरन कहा कि अलदो, यानी क्या मेरे यहां बेटा पैदा होगा, वलम यमसस्नल बशर, मुझे बशर ने छुआ भी नहीं है, यानी एहतराम के अल्फाज हैं, तो पता नहीं तवज्जो है या नहीं। अब मिंबर अल्लाह ने कुरान में आयत कितनी मुकद्दस, वलम यमसस्नल बशर, मुझे बशर ने छुआ भी नहीं है, मैंने किसी को इजाजत नहीं कि मुझे छुए भी, मैं पाक दामे ना हूं, मेरे यहां बेटा कैसे होगा। क्या अल्लाह सुबहाना व ताला ने कहा है कि ये एजाज होगा, अल्लाह मोजे से बेटा देगा, ये भी सुन लिया कि अल्लाह ने इस फरिश्ते को भेजा है, फिर भी कह रही है कि नहीं, काश मैं इससे पहले मर गई होती, مِتْتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، لوگ مجھے بھول چکے ہوتے، میں لوگوں کو کیا سمجھاؤں گی کہ یہ اعجاز سے بچہ پیدا ہوا؟ تو اب یہاں پہ فور دو باتوں کو پیش کر رہا ہوں، جناب جبرائیل نے فوراً جملہ کہا، کہا نہیں لیکن اللہ اس بچے کو ایسا اعجاز دے گا وہ آپ کی پاک دامنی کی گواہی دے گا۔ میں سارے مجمع سے میں مخاطب ہو کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، خاص طور سے اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج ساری کی ساری دنیا کہہ رہی ہے پیغمبر اسلام پہ وحی آئی، جب پہلی وحی آئی تو انہوں نے اپنے آپ کو غار حرا سے باہر نکال کے گرانے کی کوشش کی، معاذ اللہ، بھائی صحیح بخاری میں ہے الفاظ اس طرح سے، تو کہا اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کی پہاڑ سے، جناب جبرائیل نے روکا کہ نہیں اپنے آپ کو روک لیجئے، میں فرشتہ ہوں۔ گھر میں آنے کے بعد بیوی سے کہا میں بہت زیادہ پریشان ہوں، بہت بڑی ایک مخلوق ہے نظر آ رہا ہے، اور بار بار کہتا ہے اقرا، کہتا کہ پڑھیے، تو پیغمبر کو بخار تھا، جناب خدیجہ نے ماتھے پہ ٹھنڈے پانی کا کپڑا رکھا تاکہ بخار اتر جائے، کہا کہ میرا کزن ہے، محمودات بھائی ہے، ورقہ بن نوفل، اس سے جا کے پوچھ لیں گے، وہ پرانی کتابوں کا عالم ہے اور وہ بتا دے گا۔ تو ورقہ بن نوفل نے جناب رسول خدا کو دیکھنے کے بعد کہا لگتا ہے وہ جو آخری نبی کی بشارت تھی وہ آپ ہے۔ بات پہنچ گئی ہے، عقیدے دوسروں کے بیان نہیں کروں گا، تو اپنا تو بہت پریشان ہوگا، میرا عقیدہ نہیں ہے، میں نے کسی اور کا نقل کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے رسول خدا کو اس طرح سے آنے کے بعد ایک فرشتہ، جناب جبرائیل آئے تو بہت پیغمبر بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، اور ورقہ بن نوفل۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی مسلمانوں کو کہ بھئی جو مدینہ تل علم ہو، جو خود علم کا شہر ہو، اسے ورقے بتائیں گے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، ورقہ بن نوفل کیسے بتائے گا؟ روک کے پیش کر رہا ہوں، جناب خاتم النبیین سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، جناب مریم نہ نبی ہیں نہ امام ہیں نہ رسول ہیں، ان پہ وحی آئی، نہ انہوں نے خودکشی کی کوشش کی، نہ بخار ہوا، نہ بیمار ہوئی، نہ پٹیوں کی ضرورت تھی۔ چلیں آپ کہیں گے جناب مریم معصومہ، اللہ کہہ رہا ہے اوہا رب کا، آپ کے رب نے جناب ام موسیٰ، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے ام موسیٰ پہ، موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی، موسیٰ کو تابوت میں رکھ کے بہا دو، نہ جناب موسیٰ کی والدہ نے کہا یہ کون ہے، میں اپنے آپ کو نیل میں گرا دوں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، جناب موسیٰ کی والدہ نے نہ خودکشی کی کوشش کی، نہ پریشان ہوئی، نہ بخار ہوا، نہ بیمار ہوئی۔ ارے چھوٹی چھوٹی ہستیوں پہ وحی آئے، نہ وہ بیمار ہو نہ پریشان، کیسے ممکن ہے سید الانبیاء پہ وحی آئے وہ خودکشی کی کوشش کریں؟ مسلمانوں، یا اپنا عقیدہ صحیح کر لو یا قرآن کو ماننا چھوڑ دو۔ سخت جملے تو نہیں کہہ رہا ہوں، اعزاز گرامی قرآن کریم ہے، کن کن ہستیوں پہ، کن کن ہستیوں کے اوپر وحی نازل ہوئی لیکن انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، تو کیسے ممکن ہے؟ جناب سیدہ فرما او ہے اللہ کا شکر، ولہ الشکر علامہ الہما، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم پہ الہام کیا۔ ابھی بھی میں نے اس کو مکمل نہیں کیا، اگر میں بھی دو جملے نہیں آگے بڑھ سکا، اگر چلیں گے تو میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا دو پہلوؤں کو پیش کروں گا، ایک تو اور ہستیوں پہ بھی وحی آئی ہے، ان کا سب مان لیتے ہیں، جناب سیدہ پہ، اگر شیعہ پیش کریں کہ جناب سیدہ پہ وحی آئی تو مسلمانوں کو اعتراض ہے، جناب مریم پہ وحی آئی تو کسی کو اعتراض نہیں۔ عزیز آنے گرامی، ایک اور جملہ پیش کر دوں، صرف یہ ایک مرتبہ کہیں کہ آپ ایکسیپشنل کیس تھا، جناب عیسیٰ کی خبر دینی تھی، نہیں، بار بار وحی آئی ہے۔ جناب زکریہ، جب جناب مریم بہت چھوٹی تھیں، کم سن تھیں، تو فوراً دوڑتے ہوئے پہنچے، ارے میں نے دو دن سے کھانا نہیں دیا، بچی بھوکی نہ مر گئی ہو۔ جیسے ہی پہنچے تو دیکھا بے موسمی پھل موجود ہیں، قرآن ہے۔ جناب زکریہ نے سوال کیا، نبی، جناب زکریہ نبی ہے، سوال کرے انا لک ہذا، یہ سب کہاں سے آیا؟ دروازے تو بند تھے، یہ بے موسمی انگور، یہ سارے پھل کہاں سے آئے؟ تو جناب مریم نے کہا ہذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے کہ مجھ پہ جنت سے پھل آتے ہیں۔ ارے جناب مریم پہ پھل آئیں تو مسلمان مان لے، فخر مریم، مریم کبریٰ، صدیقہ کبریٰ، فاطمہ الزہرا پہ جنت سے پھل آئیں تو مسلمانوں کو باور نہیں۔ محمد. میرا گلا یہ تو نہیں کر رہا بھائی, اب جنہیں جہاں جہاں جگہ مل رہی ہے وہیں پہ تشریف رکھیں گے. تو خدانے کے رامی, یہ وحی کہ میں نے آپ کو پیش کیا کہ کن کن ہستیوں پہ, جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے محمد. سوال کیا گیا کہ بیوی کو محدثہ کیوں کہا جاتا ہے, محدثہ بھی ہیں محدثہ بھی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ محدثہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ فرشتے ان کی بارگاہ میں نازل ہوتے تھے. پریشان ہو کے سن رہے ہیں حضرات, کہ فرشتے ان کی بارگاہ میں نازل ہوتے تھے اور بی بی سے ہم کلام ہوتے تھے. جب رسالت ماں آپ کی شہادت ہو گئی تو فرشتے ان کی بارگاہ میں آتے تھے اور وہ انہیں بھی تسبیح و تقدیس سکھاتی تھیں. اذان گرامی, اس لیے محدثہ ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, کہ ملائکہ سیکھنے کے لیے ان کی خدمت میں آ رہے ہیں. یہ خاتون جنت ہیں, کوئی عام ہستی نہیں ہے. اذان گرامی وحی الہی ہے. ابھی میں نے مکمل نہیں کیا, ایک اور پہلو پیش کرنا چاہ رہا ہوں, وقت تو ہے ابھی. اس کے بعد دو مجالس اور ہوتی ہیں, اس لیے میں تھوڑا سا, پہلا دن ہے, آہستہ آہستہ سیٹل ہو لوں گا تو اس کے بعد پھر تھوڑا سا سکون آ جائے گا. تو میں پیش کر رہا ہوں, ایک اور جملہ سن لیجیے گا, خاص طور سے نوجوانوں اور بچوں کے لیے, کہ آج بہت سے افراد کہتے ہیں کہ نہیں, علی ابن ابی طالب کی ایمان جو ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسا بڑوں کا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ بچے تھے اس وقت, اور بچے کی گواہی جو ہے وہ بچے ہی کی گواہی ہوتی ہے. تو انہوں نے جب گواہی دی, شہادت دی جناب رسالت ماں آپ کی رسالت کی, تو وہ بچپنا تھا. توجہ سے سنیے گا جملے کو, دو جواب پیش کرنا چاہتا ہوں, اگر دونوں جواب سننا چاہیں گے. یاد ہے مجمع کا کہنا, اس کا مطلب ہے کہ مجمع اس طرح سے میرے ساتھ نہیں ہے, سارا مجمع میرے ساتھ رہے گا. وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ, وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ, اس کی میں تفسیر میں پیش کر رہا ہوں. جب یہ وحی اور الہام جناب آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے, میں ایک اور بھی تفسیر پیش کروں گا, وہ تیسرا جواب ہوگا, لیکن دو جواب سن لیجئے. بچپنے کی گواہی سے متعلق سن لیجئے. اذان گرامی, قرآن کریم نے تین گواہیاں بچپنے کی پیش کی ہیں. سارا مجمع ساتھ دے میرا, تین گواہیاں بچپنے کی پیش کی ہیں. تین گواہیاں, جناب عصمت, جناب مریم کی عصمت کی گواہی, یہ صدیقہ ہے, پاک دامنہ ہے, ایک بچے نے گہوارے سے گواہی دی, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ, اس نے وحی بھی دی ہے کتاب بھی دی ہے, میری ماں صدیقہ ہے, اس نے مجھ پہ میری ماں پہ سلام بھیجا ہے, وہ جعلنی مبارک, مجھے مبارک بنایا ہے. ارے گہوارے میں آیت پڑھے تو قبول, اور دس برس کے علی محمد مصطفیٰ کی گواہی دے تو نہ قبول. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. نئے پہلو ہے شاید, یہ موضوعات ابھی تک میں نے کہیں پہ بھی نہیں پڑھے ہیں, بالکل نئے انداز سے کوشش کر رہا ہوں, پہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آج کل مصیبت سب سے بڑی ہے کہ آن لائن سب کچھ سن سنا کے لوگ آ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر انسان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. مجھ جیسا جو آدمی کثیر السفر ہو, کہ جس کو بالکل موقع نہ ملتا اپنے لائبریری پڑھنے کا, راستوں میں میں یقین مانیے ایپ ڈاؤن لوڈ کر کر کے ساری کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہوں. تو میں پیش کر رہا ہوں, خدا کی قسم اگر میری محنت گلا اذیت نہ دے تو دو جملے سن لیجیے گا, میں اس کے اندر ایک خاص مطلب پیش کر رہا ہوں. اذان گرامی, جناب عیسیٰ نے جناب مریم کہ پاک دامنی کی گواہی تھی بچپنے میں, ایک اور گواہی جناب یوسف کی پاک دامنی کی گواہی. بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں. سورہ یوسف کہ ایک مرتبہ سب کہنے لگے ارے یوسف نے گناہ کیا ہے, تو اللہ کہتا ہے کہ ایک بچہ جو گہوارے میں تھا بول اٹھا, ان کان قمیصہ قد من دبر, اگر قمیص پشت سے بٹی ہے تو وہ قصوروار, اگر سامنے سے تو یوسف قصوروار. توجہ, جناب یوسف نے نبی یوسف کی, جناب یوسف کی پاک دامنی کی گواہی بچے نے دی گہوارے میں. جب جناب یوسف عزیز مصر بنے, کسی نے کہا دیکھ رہے ہیں یہ بچہ جو جا رہا, کہاں کا کون ہے, کہ یہ وہ بچہ جس نے آپ کی عصمت کی گواہی دی تھی, کہ بلاؤ میں اسے انعام دوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ارے وہ گہوارے میں تھے,
جناب موسیٰ نے گواہی دی گہوارے میں، عیسیٰ نے، وقت نہیں ہے تفصیل کا، اور جناب یوسف کی گواہی، یہ تینوں گواہیاں بچپنے میں جناب امیر نے 10 برس کے سن میں نہ جانے کس کس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کی گواہی زیادہ اچھی تھی، کیوں؟ ارے وہ بوڑھے تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ جناب امیر نے گواہی دی تھی، نہیں یہ سچے نبی ہیں، یہ صادق ہیں، اور جو صادق نبی کی تصدیق کرے اسے کہا جاتا ہے صدیق، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ جو صادق نبی کی تصدیق کرے اسے صدیق کہتے ہیں۔ اب یہ بچپنے کا معاملہ رکھنے کے بعد کسی بڑے کو صدیق بنانے کی کوشش ہے، لیکن ناکام کوشش ہے۔ بھئی اگر وہ صدیق ہوتے تو پیغمبر انہیں مباہلہ لے جاتے، یہ مباہلے میں نہ لے جانا بتا رہا ہے۔ جو مباہلے میں جائے وہ صدیق اکبر، وہی صدیق کبرا۔ تو مباہلہ میں حل ہو گیا، صدیق اکبر کون ہے، صدیق کبرا کون ہے۔ اگر پھر بھی حل نہیں ہوا تو اور بھی دلیلیں موجود ہیں، لیکن اذان گرامی کہ الہام جناب سیدہ فرماتی ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہم پہ وہی نازل کی ہے۔ ایک کچھ اور جملہ کہوں گا، البتہ یہاں پہ یہ جملہ کسی اور پیراہے کے اندر سن لیجئے گا، اس کو کسی اور زاویے سے سن لیجئے گا، کہ بہت سے افراد کہتے ہیں کہ نہیں جناب امیر بچپنے میں ایمان لے کے آئے تھے، سب سے پہلے بچوں میں علی ایمان لائے، غلاموں میں وہ، خواتین میں وہ، بزرگوں میں۔ اب پتہ نہیں یہ دوسروں کو کریڈٹ دینے کا کیوں اتنا شوق ہے بعض لوگوں کو، جہاں پہ بھی آل محمد کا حق چھین کے دوسروں کو کریڈٹ دیا جائے تو ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ شاید حق تلفی ہو رہی ہے، حق تلفی کے ساتھ ساتھ ظلم ہو رہا ہے جناب اہل بیت المسلم پہ۔ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر برا لگے تو بہرحال معذرت، لیکن میں اپنے عقیدت کو پیش کر رہا ہوں کہ اعزان گرامی شاید آپ نے سوشل میڈیا پہ سن لیا ہو، یہ میں نے کہا ہے، البتہ ایک نئے زاویے سے کوشش کی ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کی عظمت کو پیش کروں۔ کہ بہت سے افراد کہتے ہیں نہیں علی نے بچپنے میں، میں کہتا ہوں کہ نہیں بچپنے میں ایمان لانے کی بات ہی نہ کیجیے، کہ علی تو بچوں میں علی پہلے ایمان لائے، میں کہتا ہوں نہیں علی ایمان نہیں لائے۔ آپ نے جسے کہنا ہے نا کہ وہ ایمان لایا، وہ لایا، جس کو چاہیں آپ پہلا نمبر دے دیں کہ پہلے ایمان وہ لایا۔ ہم اپنے مولا کو وڈرا کر لیتے ہیں، ایمان لانے والوں کی فہرست سے وڈرا کر رہے ہیں، ہم مولا کا نام نکالے لیتے ہیں، آپ جسے چاہیں کہہ دیجئے وہ پہلے ایمان لایا۔ خدا کی قسم علی ایمان نہیں لائے، مصطفیٰ کی قسم علی ایمان نہیں لائے، مرتضیٰ کی قسم علی ایمان نہیں لائے۔ بھائی جو چاہے میں قسم اٹھا لوں علی ایمان نہیں لائے، ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو۔ توجہ ہے جانے کی راہ، علی پہلے مسلمان نہیں تھے، علی پہلے ہی سے، یہ مرحوم کوثر نیازی صاحب نے کہا تھا، علی پہلے مسلمان نہیں تھے، علی پہلے ہی سے مسلمان تھے۔ وہ اور ہوں گے جو کبھی مسلمان ہوئے ہوں گے، ایمان لائے ہوں گے۔ اذان گرامی جناب سیدہ یہاں فرما رہی ہیں وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَىٰ مَا أَلْهَمَا، آخری دلیل قرآن کریم سے پیش کر رہا ہوں کہ وہ افراد جو ابھی بھی نہیں مانتے کہ آل محمد پہ وہی نازل ہوتی ہے، یہ الہام ہوتا ہے، وہی نازل ہوتی ہے۔ ایک دلیل اور سن لیجئے کہ قرآن کریم 30ویں پارے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی الہام کرتا ہے، اور تقوی سے پہلے الہام کی منزل ہے۔ مومن تب تک متقی نہیں بنتا جب تک الہام نہ شروع ہو جائے، یعنی مومن پہ بھی الہام ہوتا ہے تب جا کے متقی بنتا ہے، تقوی سے پہلے الہام کی منزل ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، مومن متقی نہیں بن سکتا جب تک الہام نہ ہو۔ اور آل محمد علیہ السلام کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو لایا جا رہا ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم پہ بھی نہیں ہوا الہام اور آل محمد پہ بھی نہیں ہو سکتا، بھئی ہمیں آل محمد کو ہم پھر کہتے ہیں کہ تم ان کو رہنے دو، اپنے متعلق خود ہی بتا دو، ہم پہ الہام نہیں ہوا، ہم فیصلہ کر لیں گے کہ تقویٰ تو نہیں ہے، ایمان کا فیصلہ آپ لوگوں پہ چھوڑا۔ اذانِ گرامی، یہ جناب سیدہ کے الفاظ بہت گہرے ہیں، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَىٰ مَا أَلْحَمَ، اس خدا نے ہم پہ وہی نازل کی ہے، یہاں تک کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مصحف فاطمہ جیسے مصحف عبداللہ ابن مسعود ہے یا عبداللہ ابن عباس ہے، یعنی جو مختلف لوگوں نے قرآن کریم کو اپنے اپنے لحاظ سے جمع کیا تھا ویسا نہیں ہے، کہ یہ قرآن کریم نہیں ہے بلکہ اس سے دو بلکہ ضعفین، یعنی تین گنا ہے، اس کی مقدار تین گنا ہے قرآن کریم سے، اور یہ قرآن کریم کے علاوہ وہ چیزیں ہیں جو جناب سیدہ نے جناب امیر سے کہا تھا لکھ دیجئے، میرے آنے والی نسلوں کو کہیے گا سیدہ نے کیا کہا ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا مولانا اس میں کیا تھا، کہ وہ آج ہمارے پاس کتابیں دونوں موجود ہیں، ایک کا نام ہے جامعہ، ایک کا نام ہے جفر، علم جفر جو آپ کہتے ہیں، علم جفر و جامعہ، کا قیامت تک کے تمام حالات ہماری دادی زہرہ بتا گئی ہیں۔ میں نے پریشان کر دیا، چھٹے امام فرماتے ہیں قیامت تک کے تمام حالات میری دادی بتا گئی، ساری کر سب کچھ بتا گئی، کہ وہ ہم آل محمد کے پاس ہے جو جناب سیدہ نے فرمایا، کہ اور ہمیں ہر شے سے زیادہ وہ عزیز ہیں کتاب جناب سیدہ کی، اسی لیے بی بی محدثہ بھی ہیں اور فرماتی ہیں وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَىٰ مَا أَلْحَمَ، کہ تمام کہ تمام تعریف اس خدا کی جس نے آل محمد کو نعمتیں دیں، اور اس کا شکر کہ اس نے ہم پہ وہی نازل کی۔ میں اگلے مرحلے کو دو مرحلے اور پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وقت ہے بھی میرے پاس، اگر سننا چاہیں شاید دونوں مرحلے پیش نہ کر سکوں، ایک مرحلہ ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب بی بی نے تفصیل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد کو اور اس کے بعد توحید کو بیان کیا، توحید کو وہی سمجھا سکتے ہیں جو توحید کو سمجھے ہوئے ہوں، دوسرے لوگوں کے پاس کیا ہوگا کہ وہ بیان کرے توحید سے متعلق۔ تو جناب سیدہ نے توحید کو بیان کیا، اس کے بعد پھر جناب سرور کائنات، ان کے فضائل کو، ان کے یہ جسے آپ کہتے ہیں ہم کے بعد نعت، کہ بی بی نے یہاں پہ، اب میں چند جملے بی بی کے پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو جناب سرور کائنات سے متعلق، اگر سننا چاہیں، جناب سیدہ کی خوشنودی کے باواز بلند صلوات، بی بی فرماتی ہیں کہ اے مسلمانوں، پورے عرب میں یا جزیرہ نما عرب، یا بی بی نے پورے کے پورے خطے کو کہا، کہا ہر جگہ تاریکی ہی تاریکی تھی، ظلمت تھی، ڈارکنیس تھی، اور لوگ گمراہی کے اندر تھے، لوگوں کو کچھ معلوم نہیں تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نور کو نازل کیا اور کہا وہ میرے بابا محمد مصطفیٰ کا نور تھا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہا تمام تاریکیوں میں اللہ نے ایک نور کو بھیجا، وہ میرے بابا تھے، کہا تم لوگ کچھ نہیں جانتے تھے، انہوں نے آنے کے بعد تمہیں علم دیا، پھر ہدایت دی، پھر تمہیں وہ مقام دیا جو کسی امت کا نہیں تھا، اللہ نے تمہیں تمام کے تمام وہ شرف جو میرے بابا کے صدقے میں بخشے، کہا وہ صرف اس لیے بخشے کہ تم ان سے منسوب تھے، کہا ہر گمراہی کے اندر جب اللہ کی طرف سے نور آتا تھا تو وہ اس نور کا نام محمد، ان کو اللہ نے قرآن جیسی کتاب عطا کی، کہا انہوں نے اس کتاب کو پہنچایا۔ پھر جملے کہیں، بہت سخت جملے ہیں لیکن سن لیجئے گا، بی بی فرماتی ہیں کہ تم طہارت و نجاست میں فرق نہیں جانتے تھے، تمہیں معلوم نہیں تھا کہ پاکیزگی کسے کہا جاتا ہے، وہ پانی جو بارشوں کے بعد گودالوں میں جمع ہو جاتا تھا، زمین میں گڑا ہوتا ہے نا، کچی زمین، آج کل تو پکی سڑکیں ہیں، کچی جگہ پہ جائیں گے نا تو وہاں پہ بارشوں کے بعد گڑے بن جاتے ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ وہ اسے کہتے ہیں گودال، کہا بی بی فرماتی ہیں کہ دا پڈلز، یعنی جو پانی جمع ہو جاتا تھا، جسے اونٹ پیتے تھے، بکریاں پیتی تھی، جانور وہاں سے آ کے پانی پیتے تھے، اے عرب کے لوگوں تم بھی وہیں سے پانی پی لیا کرتے تھے، میرے بابا نے تمہیں پاکیزگی سمجھائی، زمین سے وہ پاک پانی نکال کے پلایا جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے پاک بنایا تھا، جب تمہیں کچھ نہیں معلوم تھا میرے بابا نے تمہیں بتایا پاکیزہ کسے کہا جاتا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، کہ طہارت کا تصور میرے بابا نے تمہیں عطا کیا، کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ پھر ایک اس کے بعد جملہ کہتی ہیں، کہ اور عرب کے سارے بھیڑیے، عرب میں جب مثال دیتے ہیں نا شجاعت کی تو کہتے ہیں اسد، شیر، کہتے ہیں شجاع ہے، اور اگر کہنا ہو ظالم ہے، درندہ ہے، تو کہتے ہیں بھیڑیا، ذئب، ذال حمزہ بے ذئب، ذائب، ذئب کی جمع ہے، ذائب یعنی بھیڑیے۔ بی بی فرماتی ہیں جب عرب کے سارے بھیڑیے تم پہ حملہ آور ہوتے تھے،
ذعائب العرب، یہ سارے کے سارے حملہ ور یعنی ظالم جتنے بھی مشرک کافر حملے کرتے تھے عرب آ کے، تو بی بی فرماتی ہیں کہ ابن عم میرے چچا کے بیٹے، جناب امیر کی طرف اشارہ، کہا میرے چچا کے بیٹے اکیلے سارے بھیڑیوں کے مقابلے کرتے تھے۔ بھئی یہاں پہ سب علماء نے بحث کی ہے، بی بی نے کیوں نہیں کہا میرے شوہر، کیوں نہیں کہا علی، کیوں کہا ابن عم میرے چچا کے بیٹے، تو یہاں اشارہ ہے جناب ابو طالب کی طرف۔ ارے جس پہ سیدہ ناز کرے انہیں ابو طالب کہتے ہیں۔ محمد والے محمد والے توجہ ہے جانے کے نام ہے کہ یہاں جناب خاتون نے جنت نے حضرت ابو طالب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اعزائے گرامی کسی کا چچا ایسا ہو کہ وہ عصمت کبریٰ کی مالک ہوتے ہوئے ناز کرے، وہ میرے چچا کے بیٹے تھے۔ یہ جناب سیدہ نے بہت اہتمام کیا جناب ابو طالب کے لیے، کہا کہ وہ میرے چچا کے بیٹے تھے جنہوں نے تمام عرب کے بھیڑیوں کا تنہا مقابلہ کیا اور ان سب کے سروں کو توڑا تمہارے لیے۔ تمہارے تو سر ایسے ہوتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم ہلیں گے تو یہ پرندے اڑ نہ جائیں۔ تم خاموشی سے بیٹھے رہتے تھے اور علی سب کا اکیلے مقابلہ کرتے تھے۔ یہ جناب سیدہ نے جملے کہیں۔ چلے دوسرا مرحلہ بھی جلدی سے پیش کر دوں کہ تاکہ میں کل بات کو آگے بڑھا سکوں۔ سن لیجیے گا، بی بی نے یہاں فلسفہ احکام بیان کیا۔ اب یہ فلسفہ احکام ٹائم ہے نا، ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے کہ فلسفہ احکام کا، ایک فلسفہ خود ایک مضمون ہے اور ایک فلسفہ احکام۔ جب کہتے ہیں فلسفہ احکام یا احکام یعنی فقہی جو اللہ کی طرف سے رولنگز آئیں، اور فلسفہ احکام یعنی کیوں کسی بھی شکل، فلسفہ تاریخ یہ فلسفہ نہیں ہے بلکہ یعنی تاریخ جو کچھ تاریخ میں ہوا اور فلسفہ تاریخ کیوں ہوا اسے کہتے ہیں فلسفہ تاریخ۔ بات واضح ہوئی؟ مجھے نہیں معلوم میں پہنچا پایا ہوں۔ یعنی ایک ہے احکام، بھئی یہ نماز ہے، واجب ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکات ہے، خمس ہے، مختلف چیزیں۔ ایک ہے فلسفہ احکام، اللہ نے کیوں بھیجا ان چیزوں کو، کیوں، وائی بہائنڈ آل آف دوز تھنگز از کالڈ فلاسفی آف دا رولنگز اور فلاسفی آف ہسٹری، جو بھی اس چیز کے کیوں کا مطلب ہوتا ہے اس کا فلسفہ۔ بات واضح ہو گئی؟ اب یہاں جناب سیدہ بتا رہی ہیں فلسفہ احکام، اللہ نے یہ جتنے احکام نازل کیے ان کا فلسفہ کیا ہے۔ بھائی فلسفہ احکام وہی بیان کر سکتا ہے جو سمجھتا ہو، اس کی نیت کو کہ جس نے یہ احکام بھیجے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصد کیا تھا کہ اس نے یہ سارے احکام نازل کیے۔ اب یہاں خاتون نے جنت بیان کر رہی ہیں، اللہ نے یہ احکام کیوں بھیجے، میں سمجھاتی ہوں۔ اب سنیے جناب خاتون نے جنت، اگر سننا چاہتے ہیں تو جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے بابا دے بلند صلوات پڑھیں گے۔ میں جلدی جلدی کے اندر بس چار پانچ جملے بی بی کے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وجعل اللہ الایمان، یہ بی بی نے ایمان کو کیوں بھیجا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ پروردگار ایمان عنایت فرما، ایمان پہ قائم رکھ، ہم مومن رہیں، ولایت علی پہ باقی رہیں۔ تو بی بی فرماتی ہیں کہ جعل اللہ الایمان، یہ اللہ نے ایمان کیوں بھیجا، کا تنزیہاً عن الشرک، تاکہ شرک سے انسان بچ سکے۔ ایمان توحید پہ ہے، ایمان نبوت پہ ہے، ایمان ولایت پہ ہے۔ ہمارے دو مخصوص چیزیں ہیں جو تمام مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں، ایک ہے عدالت، دوسرے ہے امامت۔ تو ایمان قیامت پہ بھی ہے، امامت پہ بھی ہے، تمام کے تمام احکام پہ ایمان۔ بی بی فرماتی ہیں اللہ نے شرک سے بچانے کے لیے، شرک سے بچانے کے لیے، شرک سے بچانے کے لیے ایمان کو بھیجا۔ توجہ، اب یہ زیارت جامعہ کبیرہ کا جملہ ہے، زیارت جامعہ کبیرہ دسویں امام فرماتے ہیں کہ جس نے آپ کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا۔ آدھا مجمع ہے، آدھا مجمع نہیں ہے، دسویں امام فرما رہے ہیں، مولا اپنے جد امیر المومنین سے کہتے ہیں جس نے آپ کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا۔ کسی نے پوچھا مولا جس نے آپ کے جد کا یا آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا، خدا کا انکار نہیں کیا، تو آپ نے کیسے کہا جس نے آپ کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا؟ تو مولا نے فرمایا کیونکہ ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو،
اللہ نے کہا ہے انہیں مانو، جو اللہ کی نہ مانے وہ اللہ کا منکر ہے۔ توجہ فرمائی جانے کے لائے۔ تو یہاں بی بی فرما رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان اس لیے بھیجا ہے تاکہ شرک سے بچا سکے، اور جو ولایت کا منکر ہو جاتا ہے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو نہیں مان رہا ابھی تک اس کو معرفت نہیں ہوئی ہے، لیکن جو منکر ہو جائے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ نہ ماننے میں اور منکر ہو جانے میں بڑا فرق ہے، پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں، اس کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے، میں آگے بڑھ جاؤں وضاحت کروں؟ اچھا میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو جانے گرامی، یہ بہت سے افراد کہتے ہیں یہ پیدا ہوئے جس کو جو بتا دیا اس نے وہی مان لیا، لیکن ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ نہیں، انکار کر دے، اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، انکار بہت بڑا گناہ ہے۔ جانے گرامی، دوسرے جملے کو پیش کر رہا ہوں، وجعل الصلاۃ تنزیہا عن الکبر، بی بی فرماتی ہیں اللہ نے تکبر سے بچانے کے لیے نماز کو بھیجا، نماز تکبر سے بچاتی ہے۔ ارے جو نماز میں سجدہ سیکھ جائے وہی تکبر سے بچتا ہے، سجدے سے زیادہ کوئی جھک نہیں سکتا، اس سے زیادہ جھکا نہیں جا سکتا۔ جب اللہ اپنے لیے اتنا جھکا لے، جو خدا کے سامنے جھکنا سیکھ لے وہ اوروں کے سامنے نہیں جھکتا۔ پتہ نہیں یہ پہنچ رہی ہے بات نہیں، یہاں اوروں سے مراد غیر اللہ یعنی اللہ کے منکر مراد ہیں، جو اللہ کے مقابلے میں ہیں، اللہ والے مراد نہیں ہیں، کیونکہ ان کا احترام ہی اللہ کا احترام ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم دنیا داروں کے سامنے جھک جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اعزان کرامی، کمزور کون پڑتا ہے؟ جو منکر خدا ہوتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا۔ اب امام صادق علیہ السلام کا فرمان پیش کر رہا، تھوڑی دیر چلیں گے نا ابھی، تو اعزان کرامی چلے، وہاں فرماتے ہیں کہا کہ من یخف اللہ، جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، اخاف اللہ منہ کل شے، اللہ ہر شے کے دل میں اس کا خوف ڈال دیتا۔ حدیث سمجھ میں آئی؟ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اس کا خوف ہر شے کے دل میں، ومن لم یخف اللہ اخافہ اللہ من کل شے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو اس کے دل میں ہر چیز کا خوف آ جاتا ہے۔ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ جو خدا کا خوف نہ رکھتا ہو پھر وہ ہر چیز سے ڈرے گا، ارے بلی نے راستہ کاٹ دیا اب تو میرا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ تو معصوم فرمایا بلی میں کچھ نہیں تھا، یہ آپ کا اپنا عقیدہ ہے جو آپ کا ایکسیڈنٹ کرا دے گا، بلی بیچاری میں کچھ نہیں تھا۔ میں جانے گرامی، یہ تمام چیزیں جتنے بھی توہمات ہوتے ہیں نا، ان کا اثر کیوں ہوتا ہے؟ اس یعنی وہم صحیح نہیں ہے، آپ کا عقیدہ کروا دیتا ہے۔ بات پہنچ گئی؟ یہ آپ کا عقیدہ وہی کچھ کروا دیتا ہے۔ میرے ساتھ اب تو بہت ہی برا ہوگا، گھر سے نکل رہے تھے، کسی نے پوچھ لیا بھائی کہاں جا رہے ہیں، کہا میرا کام نہیں ہوگا۔ اس بیچارے کے سوال میں کچھ نہیں تھا، آپ کے اپنے عقیدے کی وجہ سے کام نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ اظہار گرامی، حدیث میں یہ معصوم کا فرمان ہے کہ توہم نہ کرنا، وہم نہ کرنا، کیونکہ جو وہم کرو گے وہی کچھ ہوگا۔ اب لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا کیسے ہو سکتا ہے، بلی نے جب بھی راستہ کاٹا میرا تو ایکسیڈنٹ ہوا، آپ کہنے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ آپ کے اپنے عقیدے کی وجہ سے ہوا۔ تو اظہار گرامی، اب اپنا عقیدہ، اگر آپ کو وہم ہے تو اس وہم پہ عمل کیجیے، کیونکہ وہی کچھ ہوگا جیسا وہم ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں بات، وہم نہ کرو، کیونکہ اگر وہم ہے تو وہی کچھ ہوگا، اس لیے جو آپ کا وہم ہوتا ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں بہرحال اب میں وہم نہیں پیش کروں گا، تو ایسا نہ ہو کہ میں یہیں پہ سکھا رہا ہوں، کیونکہ بہت یہاں کے بچوں کو تو پتہ کچھ نہیں ہوگا کہ وہم یہ پاکستان ہندوستان سے زیادہ آتے ہیں، اس طرح کے ہیں، لیکن بہرحال وہم نہ کیجیے۔ جانے گرامی، یہ بدعقیدگی نہیں ہونی چاہیے، بدعقیدگی انسان سے وہی کچھ کرواتی ہے جیسا عقیدہ ہوتا۔ پانچویں امام فرماتے ہیں جو اللہ سے جیسا اعتقاد رکھتا ہے اللہ ویسا ہی اس کے ساتھ کرتا۔ جو آدمی کہتا ہے نا اللہ مجھے نہیں بخش سکتا، وہ نہیں بخشا جائے گا، کیونکہ اس کا اعتقاد یہی ہے کہ اللہ نہیں بخش سکتا۔ پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے۔ جس بھی چارے کا عقیدہ یہی ہو مجھے تو اللہ بخش نہیں سکتا، تو مولانا نے کہا یہ نہیں بخشا جائے گا، کیونکہ اس کا عقیدہ یہی ہے، جیسی اللہ سے امید رکھو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے عقیدے صحیح رکھیے، بد عقیدہ صحیح نہیں ہوتا۔ جانے کے نامی، یہ اپنا عقیدہ صحیح رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اب یہاں بی بی فرما رہی ہے تکبر سے نماز بچاتی ہے۔ دو اور پیش کر دوں اگر دملے، یا
وجعل الصيام صوم، یہ جو روزہ ہے، بی بی فرماتی ہیں کہ للاخلاص، اللہ نے روزے کو اخلاص عطا کرنے کے لیے بھیجا. روزے سے انسان اس میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، مخلص ہو جاتا ہے. روزے سے کیسے اخلاص؟ بھئی نماز سے اخلاص نہیں تو روزے سے کیسے؟ تمام عبادتیں کچھ کرنے کا نام ہے. غور سے سنیے گا، میں نے بہت زیادہ ٹیکنیکل اور وہ بنا دیا، علمی موضوع بنا دیا، لیکن آپ حضرات بھی اب تک بہت اچھے انداز سے سن رہے ہیں. میں ممنون ہوں آپ حضرات کہ اس محبت سے سن لیا آپ نے میرے جملوں کو. کہ بی بی فرماتی ہیں روزے سے اخلاص پیدا ہوتا ہے. بی بی روزے سے کیسے اخلاص؟ نماز سے آپ نے نہیں کہا، حج سے نہیں کہا، خمس و زکات سے نہیں کہا، کسی اور عبادت سے. یہ روزے سے اخلاص کیسے؟ کیونکہ تمام عبادتیں کچھ کرنے کا نام ہے. نماز تکبیرۃ الاحرام سے سلام تک کچھ نہ کچھ کرنے کا نام ہے. رکوع سجود تشہد سلام ان سب چیزوں کے کرنے کا نام ہے نماز. حج احرام باندھنے، طواف کرنے، سائی کرنے، جمرات کرنے، تمام چیزوں کا نام ہے حج. خمس و زکات بھی کچھ ادا کرنے کا نام ہے، جہاد بھی کچھ کرنے کا نام ہے. روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، روزہ نہ کرنے کا نام ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. روزہ ہے نہ کرنے کا نام. دو چیزوں کا نام روزہ ہے، نیت اور امساک. آپ نے نیت کی کہ آج میرا روزہ ہے. امساک یعنی اپنے آپ کو روکنا، کھانے سے روکنا، پینے سے روکنا، غیبت سے روکنا، جھوٹ سے روکنا. روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں، روکنے کا نام روزہ ہے. بھائی میں اب نماز پڑھ رہا ہوں سب دیکھ رہے ہیں، حج پہ جا رہا ہوں سب دیکھ رہے ہیں، خمس دے رہا ہوں ایک آدمی تو دیکھ ہی رہا ہے، زکات دے رہا ہوں کوئی نہ کوئی تو دیکھ ہی رہا ہوگا، ہر کام میں کوئی دیکھ رہا ہے. روزے میں کسی کو نہیں معلوم، کیا پتا ویسے ہی میں کچھ نہیں کھا رہا، الا یہ کہ کوئی شکل بنا کے بیٹھ جائے. ہر آدمی پوچھے کیا ہوا، کیا بات ہے، کہ میرا روزہ ہے، میں نے اس لیے شکل بنا رکھی. اگر آپ شکل نہ بنائیں تو کسی کو معلوم نہیں. تو روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، نہ کرنے کا نام روزہ ہے. اخلاص نہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے. بی بی فرما رہی ہے اللہ نے روزے کو اخلاص کے لیے بھیجا ہے، کہ روزے سے انسان میں اخلاص پیدا ہوتا ہے. اعزان گرامی، اسی لیے کہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزے کے نتیجہ ہے تقوی. تو اعزان گرامی، آئیے آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، ویسے زکات سے متعلق بھی ہے کہ اللہ نے تزکیہ النمو دو چیزوں کے لیے، خمس و زکات کو بنایا ہے کہ چیزیں پاک ہو جائیں، مال پاک ہو جائے، اور دوسرے برکت کے لیے، نمو کے لیے اللہ نے خمس و زکات کو بھیجا ہے. بس بھئی وقت تمام ہو چکا ہے، آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، یہ اسے کل مکمل کروں اب، کہ حج کا پورا فلسفہ کیا ہے. بی بی نے تشہیداً للدین اس کے لیے کہا ہے، میرے خیال میں کل ہی مکمل کروں گا کیونکہ اس کے لیے مجھے تھوڑا وقت چاہیے. اس میں سے چند مثالیں میں نے پیش کرنی ہیں، زیارت اور بہت سے احکام ہیں اس کے، حج کو پورا نہیں پیش کروں گا، لیکن کچھ جملے مجھے پیش کرنے تھے. خزانے گرامی، فلسفہ احکام جناب سیدہ نے ایسا بیان کیا ہے کہ کوئی اور بیان نہیں کر سکتا، کہ ایک ایک جملے، بلکہ آدھے آدھے جملے میں پورے پورے دین کے احکام کا فلسفہ سیدہ نے بیان کیا. خزانے گرامی، کسی بھی صحابی کے پاس چلے جائیں کہ یہ بتائیے یہ کیوں کتابوں کی کتابیں لکھ دے گا، بیان نہیں کر سکے گا ایک آدھے جملے میں، جو پورے کے پورے نظام دین کو ایک ایک جملے، آدھے آدھے جملے میں سمو دیں، وہ خاتون جنت ہے. یا یہ اعجاز قرآن کا ہے یا سیدہ کے کلام کا، کہ قرآن ایک ایک آیت میں کتنے کتنے احکام بیان کر دیتا ہے، یا جناب سیدہ کا خطبہ آدھے آدھے جملے میں پورا پورا احکام کا فلسفہ، پوری نماز کا فلسفہ. بی بی نے ایک جملے میں، میں اس کو چاہوں تو اور پھیلا سکتا ہوں، خدا گواہ ہے، پھیلانا چاہوں تو اس موضوع کو بہت پھیلا سکتا ہوں، وسعت بہت ہے بی بی کے جملے، ایک ایک لفظ میں اتنی وسعت ہے. اعزان گرامی، لیکن الفاظ یہ ہیں کہ جب جناب سیدہ نے خطبہ دے لیا تو مخاطب ہوئیں صاحب مسند سے جو ابھی تک بیٹھ کے سن رہا تھا، اور سیدہ کھڑی ہوئی تھی، خاتون جنت ابھی تک کھڑی ہوئی ہیں. اعزان گرامی، دو روایات آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جلدی جلدی میں پیش کروں گا. یہ ایام جناب سیدہ سے منسوب ہیں، اس لیے ہر آدمی کی کوشش ہو کہ اگر آنکھ میں آنسو آئے تو امام زمانہ کو مخاطب کر کے کہے مولا آپ کو آپ کی دادی کا پرسہ دینے آئے ہیں.
ہر روز امام زمانہ کو پرسہ دیں. امام زمانہ کو دو باتوں کا بہت صدمہ ہے, ایک اپنی دادی کے دربار میں جانے کا اور دوسرے اپنی پھپھی کے بازار میں جانے کا. دو باتوں کا بڑا صدمہ. اس لیے جب بھی امام زمانہ کو پرسہ دیں, یہ دو ہستیوں کا پرسہ, وہ کہتے ہیں کہ کبھی رد نہیں ہوتا, ان دو کا واسطہ کبھی رد نہیں ہوتا, کبھی بھی رد نہیں. کون سی دو ہستیاں؟ ایک جناب زہرا اور دوسری ثانیہ زہرا, جناب زینب کبرا, صدیقہ صغرا. عزیزان گرامی, آئیں ذرا میں پیش کر رہا ہوں کہ جناب خاتون جنتی. میں دن میں ایک روایت کو پڑھنا چاہ رہا تھا, میں نے شروع کیا تھا, آج مکمل کرنا چاہتا ہوں. کسی گھر پہ میں نے پیش کیا کہ جناب خاتون جنت, چھٹے امام فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تمام فرشتوں سے ایک مرتبہ منادی دے گا کہ یا اہل محشر غضوا ابصارکم, اے محشر میں آنے والو, اے اہل محشر نگاہوں کو جھکا لو, سیدہ آ رہی ہیں. کم مولا, لیکن آپ کی دادی پردے میں آئیں گی. تمام اہل محشر کو, انبیاء, صدیقین, صالحین, ائمہ, سب سے کہا جائے گا نگاہیں جھکا لو, سیدہ آ رہے ہیں. تو یہاں پہ اس مقام پہ علماء لکھتے ہیں کہ سیدہ ایسی حالت میں آئیں گے کہ کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. اب میں کھل کے نہیں بیان کر سکتا, لیکن اگر دیکھ سکیں تو ایک مرتبہ ضرور دیکھیے گا. جانتے ہیں کس حالت میں آئیں گی؟ میرا دل کہتا ہے ایک ہاتھ پہلو پہ ہوگا. اور جناب سیدہ جب آئیں گی تو شاید کوئی دیکھ نہ سکے. اب چوتھے امام سے میں ایک سہارا لے رہا ہوں ان کی روایت سے, کیونکہ چھٹے امام کی میں روایت پیش کر رہا ہوں. چوتھے امام فرماتے ہیں جب میری دادی زہرا آئیں گی نا, تو میرے دادا علی مرتضیٰ سوال کریں گے, زہرا آپ کے بابا پوچھ رہے ہیں آپ امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کے آئی ہیں, یعنی شفاعت جناب سیدہ کریں گی. تو امام سجاد کہتے ہیں کہ میری دادی کہیں گی, اے ابا الحسن, اے حسن کے بابا, میرے بابا سے کہہ دیں میں عباس کے دو بازو لائی ہوں, میں عباس کے دو بازو لے کے آئی ہوں, بس ساری امت کی شفاعت کے لیے حضرت عباس کے دو بازو کافی ہیں. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کافی نہ ہوتے تو جانتے کیا بی بی کہتی ہیں, اے ابا الحسن, اے علی, میرے بابا سے کہیے میرے پاس علی اصغر کا کرتا بھی ہے. دو منٹ کے لیے اگر آنکھیں بند کریں گے ایک جملہ کہہ دوں, پھر اس کے بعد بی بی کہیں گی اگر علی اصغر کا کرتا کافی نہ ہو تو میرے پاس سکینہ کی بالیاں بھی ہیں, میرے پاس ایک بچی کی بالیاں بھی ہیں. میں کہوں گا بی بی کھل کے بیان کر دیجئے, میرے پاس علی اکبر کا کلیجہ بھی ہے, میرے پاس زینب کی چادر بھی ہے, میرے پاس حسین کی کٹتی ہوئی رگے بھی ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, میں دیکھ رہا ہوں میری بہنیں برداشت نہیں کر پا رہی. ایک جملہ کہوں یہاں پہ, اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. تو اب یہاں چھٹے امام فرماتے ہیں میری دادی زہرا جب تشریف لائیں گی تو ایک مرتبہ خود خالق کہے گا غضو, نگاہوں کو جھکا لو, غضو ابصارکم, نگاہیں جھکا لو. تو اللہ کہے گا سیدہ کو سب سے آگے آ لینے دو. سارے انبیاء پیچھے ہوں گے, سب سے آگے جناب سیدہ ہوں گے, آئمہ, رسول خدا, سب سے آگے جناب سیدہ. اگر دیکھ سکے تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں, مجھے معاف کر دیجئے گا, سب سے آگے جناب سیدہ کھڑی ہوں گی. اب خالق خود کہے گا سیدہ آج آپ جو مانگیں گے میں عطا کروں گا. چھٹے امام سے پوچھا مولا بی بی کیا مانگیں گی؟ کہا میری دادی کہیں گی پروردگارا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے. کہا ایک مرتبہ ایک پردے پہ دونوں کی شہادت نظر آئے گی. مولا کیا نظر آئے گا؟ آپ جاتے ہیں نا جب چیزوں کو آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں, مولا نے کہا کہ تاریخ ایک مرتبہ وہاں پہ دکھائے گا, خدا سب کو دکھائے گا. جناب سیدہ دیکھ رہی ہوں گی کہ ایک مرتبہ ایک پردے پہ نظر آئے گا. کہا مولا کیا نظر آئے گا؟ میں ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہاں کہ بی بی کے دونوں بیٹوں کی شہادت نظر آئے گی. کہا مولا کیا نظر آئے گا؟ کہا ایک کے جگر کے ٹکڑے نظر آئیں گے, دوسرے کی کٹتی ہوئی رگیں نظر آئیں گی. کہا جیسے ہی جگر کے ٹکڑے بی بی دیکھیں گی
اور ایک کی رگیں کٹتی ہوئی دیکھیں گی تو جناب سیدہ بلند آواز سے روئیں گی، کہیں گی پروردگارہ میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، پروردگارہ ان لوگوں نے میرے دونوں بیٹوں کو مار دیا. ایک مرتبہ خالق خود ندا دے گا، سیدہ جو مانگیں گی میں عطا کروں گا، جو مانگیں گی. ایک مرتبہ بی بی کہیں گی پروردگارہ، چھٹے امام فرماتے ہیں نور ثقلین میں، کہا پروردگارہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے بیٹوں کا رونے والا ایک ایک فرد جنت میں نہ چلا جائے، میں شفاعت کروں گی. خالق کہے گا سیدہ جس کی چاہے شفاعت کیجئے، سیدہ جس کی چاہے شفاعت کریں، بس بھائی آج ذرا مل کے کہیے گا بی بی ہم گنہگار بہت ہیں لیکن آپ کے بیٹوں کے رونے والے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں ایک روک کے جملہ کہہ رہا ہوں، روک کے جملہ کہوں گا. اعزان گرامی، میں نے آج دن میں کہیں پہ پیش کیا تھا کہ جب چھٹے امام علیہ السلام سے روایت، بہرحال دوسرے امام علیہ السلام سے متعلق، جب مولا امام حسن مشتبہ مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو بعض افراد کے چہرے دیکھ کے رک جاتے تھے، دیوار کا رخ کر لیتے تھے اور پھر فرماتے تھے انہیں جانے دو پھر گزروں گا. کسی نے کہا مولا کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو کیوں آ جاتے ہیں، جیسے لگتا ہے مولا آپ کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. مولا نے کہا انہیں جانے دو پھر گزروں گا. کہا مولا کیا بات ہے، آپ کیوں اتنے آنکھوں سے روتے ہیں، اتنے زیادہ آپ کی آنکھوں میں آنسو. مولا نے کہا جب بھی میں انہیں دیکھتا ہوں نا مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے. کہا مولا آپ کو اپنی ماں کیوں یاد آتی ہے. مولا نے کہا یہ وہی لوگ ہیں جو دروازے پہ آگ لائے تھے، جب انہیں دیکھتا ہوں مجھے ماں یاد آتی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب انہیں دیکھتا ہوں مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے. عزیزان گرامی، میں دو جملے صرف پیش کروں گا، اسی پہ تمام کر دوں گا. ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے صرف سنا ہے نا، آپ نے دیکھا تو نہیں ہے دروازہ گرتے ہوئے؟ مولا حسن مشتبہ نے جلتا ہوا دروازہ گرتے ہوئے دیکھا تھا، پھر پوری زندگی ماں کو یاد کر کے روتے رہے. بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اگر مولا کا دشمن بھی آ کے آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ دیتا تھا تو مولا کہتے تھے کچھ دیر کے لیے معاف کر دو. یہاں تک خدا کی قسم، یہاں تک الفاظ ہیں کہ مروان مولا علی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا تو ایک مرتبہ مولا حسن نے مولا عباس کی طرف اشارہ کیا، مولا عباس نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، مسجد سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگے. مروان سمجھ گیا کہ آج میں بچوں گا نہیں، عباس کے ہاتھوں میں ہوں یہ مجھے مار دیں گے، کیونکہ امام حسن نے اشارہ کیا گستاخ امامت ہے. لے جا رہے تھے، ایک مرتبہ مروان نے پلٹ کے امام حسن مشتبہ کو دیکھا، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، کہا آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ، عباس سے کہے مجھے چھوڑ دے یہ مجھے مار دے گا. ایک مرتبہ جناب امام حسن مشتبہ نے کہا عباس آج اسے جانے دو. مولا حسین نے کہا بھیا کیوں جانے دیا؟ کہا اس نے مجھے میری ماں کا واسطہ دیا ہے. کہا میں اپنی ماں کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا. آج ذرا مل کے کہیں یا امام حسن مشتبہ آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ، آپ کو آپ کی اس ماں کا واسطہ. مولا ایک نظر کرم اس مجمع پہ کر دیجئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں. بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو امام زمانہ کو جناب سیدہ کا واسطہ دیں یا جناب زینب کا واسطہ دیں، یہ دو واسطے کبھی رد نہیں ہوتے. انسان کتنا بھی گنہگار ہو، آئیں ذرا مل کے کہیں یا صاحب الزمان آپ کو آپ کی دادی زہرا کا، آپ کو آپ کی پھپھی زینب کا واسطہ. مولا ایک نظر کرم اس مجمع پہ کر دیجئے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. کل بھی میں انشاءاللہ بہتر انداز سے کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں مطالب کو پیش کروں. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، مختصر سے دعا کروں گا. پروردگارہ آج کی اس رات کا واسطہ، ان ایام کا واسطہ، خاتون جنت کا واسطہ، پروردگارہ واسطہ ان بیٹوں کا جن کے سامنے ماں کو مارا گیا. میں جناب سیدہ سے ایک جملہ کہوں گا، بی بی شام غریبہ میں اور آپ کی شہادت میں ایک فرق ہے، شام غریبہ میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا، لیکن جناب سیدہ آپ کے بچوں کے سامنے آپ کو نہ جانے کیسے دروازہ گرایا گیا. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما. میں جانتا ہوں میں سخت جملے کہہ دیتا ہوں لیکن ہمارے بہت بزرگ علماء کہتے ہیں مصائب میں بخل نہ کرنا, سخت جملے پڑھنا تاکہ دشمنوں سے بیزاری کا لوگ اعلان کرتے رہیں اور آل محمد کی مظلومیت پہ روتے رہیں. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا, میں دو واسطے دینا چاہتا ہوں. پروردگارہ واسطہ اس ماں کا کہ جو وقت شہادت بھی وصیت کر رہی ہیں, فضا جب میرے بچے گھر آئیں تو پہلے کھانا کھلا دینا, بعد میں بتانا میری شہادت ہو گئی. میرے بچے میرے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے, میرے بچے میرے بغیر پانی نہیں پیئیں گے. پروردگارہ کیسی عظیم ماں ہے. میں ایک جملہ کہوں, پروردگارہ جناب سیدہ نے مدینے میں اپنے بچوں کی بھوک پیاس کو برداشت نہیں کیا, بی بی آپ نے شام غریبہ میں اپنی پوتی کے تماچے کھانا کیسے برداشت کیا ہوگا. پروردگارہ پروردگارہ واسطہ جناب سیدہ کی عظمتوں کا, ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما. بس میں انشاءاللہ تعالی فضائل بھی پیش کروں گا لیکن یہ بھی جو ہاتھ بلند ہیں سب اپنی اپنی حاجات کو طلب کر لیجئے گا. میں ایک واسطہ دے رہا ہوں, میرا انشاءاللہ تعالی جو بھی دعا کریں گے قبول ہوگی. پروردگارہ واسطہ ماں کا اور بیٹی کا جو دونوں درباروں میں گئی تھی, لیکن ایک فرق تھا, ماں صحابی کے دربار میں گئی تھی, بیٹی شرابی کے دربار میں گئی. ماں صحابی کے دربار سے بوڑھی ہو کے واپس آئی, سر کے بال سفید ہو گئے, کمر ٹوٹ گئی. ارے صحابی کا دربار ایسا تھا, نہ جانے شرابی کا دربار کیسا ہوگا. پروردگارہ واسطہ ماں کا, واسطہ ان کی بیٹی کا, جہاں جہاں مومنین بسے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اس وقت عراق میں, ایران میں, شام میں, بحرین میں, یمن میں, فلسطین میں, نائجیریا میں, برما میں, خود اس وقت کشمیر میں, افغانستان میں, پاکستان میں, ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہیں. سب کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت کو, دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ اس وقت ہمارے بہت سے جوان آئمہ علیہ السلام کے حرم اور جناب زینب کبریٰ سلام علیہ کے حرم کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانیں دے چکے ہیں. پروردگارہ ہمارے ان تمام شہدا کو, یہ جو بھی ہمارے عراق میں شہید ہوئے جنرل, پروردگارہ ان تمام شہدا کو شہدا کربلا کے ساتھ محشور فرما. ہم سب کو اور ہمارے مرحومین کو, بانیان مجلس کی شرکت کنندگان کے مرحومین کو اور ہم سب کو پروردگارہ جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ جتنے بھی افراد نے ہم سے التماس سے دعا کی سب کی دعائیں مستجاب فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما, اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, حق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.